الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو عظیم الشان نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرو. پیار محبت کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. نیکی اپنا اثر رکھتی ہے اور بدی اپنی ایک نحوست رکھتی ہے. سنت پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ انسان کو بہت زیادہ پر لطف زندگی نصیب کرتا ہے. اور اگر سنتوں سے ہٹ کر زندگی ہو، من چاہی زندگی ہو، تو انسان کو زندگی میں بے نوری ملتی ہے، نحوست ملتی ہے. چھوٹے سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑے سے بڑی، اور چھوٹے سے چھوٹی بدی ہو یا بڑی سے بڑی، ہر ایک کے اندر اپنا اثر اللہ نے رکھا ہے. نیکی کے اندر اللہ پاک نے محبت کا مٹھاس ڈال دیا، اور بدی کے اندر نفرت کی کڑواہٹ ڈال دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کے لیے کہ جو عمل صالح بھی انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے گہری محبتیں اپنی مخلوق میں چھوڑ دیتے ہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نیکوکار بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. حضرت جبریل امین کو بلا کر بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو اور آسمانوں میں اس کا اعلان کر دو. آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر اس محبت کو عام کر کے زمین والوں میں اتار دیا جاتا ہے. اس نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی بھی محبت نصیب ہوتی ہے. بدی کے بارے میں آتا ہے کہ بدی انسان چھپ کر کرے یا کھلم کھلا کرے، اس بدی کی نحوست سے دلوں میں نفرتیں کدورتیں اتر جاتی ہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو سبق ہم نے ان کو یاد کرایا تھا، جب یہ اس سبق کو بھول جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفرت اور عداوت اور بغض اور آپس کی رنجشیں یہ جنم لے جاتی ہیں. کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتا ہے کہ جن گھروں میں دینداری ہوتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، جس انسان کی زندگی میں حقیقتاً دینداری ہو، تو وہاں پر چین، سکون، راحت اور آرام میسر آتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا مصداق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی پر لطف، مبارک، پاکیزہ، پرسکون زندگی عطا فرما دیتے ہیں. حالات جیسے بھی ہوں، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے گزرتے وقت بھی نیکوکار بندے اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی زندگی بڑی تلخ ہوتی ہے، رنجشوں سے لبریز ہوتی ہے، بے چینیوں نے، حیرانیوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ سچا ہے کہ جو ایمان والا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، میں اس کو پرلطف زندگی عطا کروں گا. لیکن بعض دفعہ معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر شریعت کا پابند بھی ہے، صوم و صلات بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، عبادت گزاری میں لگا ہوا ہے، لیکن زندگی بڑی بے چینی کے اندر، پریشانیوں میں، مصیبتوں اور حیرانیوں کے اندر انسان کی گزر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو شریعت پر عمل ہے، لیکن اندرون خانہ روحانی امراض ایسے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نحوست نے اس کو بے چین اور بے تاب رکھا ہوا ہے۔ اندرونی طور پر دلوں کے اندر جو روگ ہوتے ہیں، بڑائی کا، تکبر کا، حسد کا، کینے کا، نفرتوں کا، طرح طرح کی وہ خامیاں، جس سے دل کو بھی صاف رکھنا تھا۔ بعض دفعہ ظاہری طور پر تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، زندگی میں ظاہری اعمال تمام اپنائے ہوئے ہیں، لیکن وہی بے برکتی ہے، وہی بے چینی ہے، وہی پریشانیاں اور حیرانیاں ہیں جنہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ وہی اندر کے کانٹے ہیں کہ جن کانٹوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر وہ چبھن محسوس ہو رہی ہے، پریشانیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، حیرانیوں سے یہ نبرد آزما ہے۔ تو ظاہر اور باطن دونوں طرح کی خامیوں سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لو، تب جا کے انسان کو پرسکون بابرکت زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اوپر سے تو انسان عبادت گزار بنا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر نفرتیں بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں، بڑائی بھی ہے، اور حرص و لالچ بھی ہے، دنیا کی محبت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، دوسروں کی حق تلفیاں بھی ہیں، اندرون خانہ مظالم بھی ہیں، حقوق کی تلفیاں بھی ہیں۔ تو وہاں پھر گھروں کے اندر رات دن، صبح و شام لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال، قتل و قتال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہر طرف بڑھنے والے قدم وہ ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ ڈر اور خوف، تقوی اور پرہیزگاری، دینداری ظاہر سے زیادہ باطن کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب تک کہ دل کی دنیا نہ سنور جائے، اندر سے انسان صاف شفاف نہ ہو جائے، دل کے اس کھوٹ کو صاف نہ کر لے، دل کے اس میل کو دور نہ کر دے، اس وقت تک انسان کی زندگی میں ایمانی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی خوبیاں ہیں، ایمانی صفات ہیں جو بے شمار ہیں، ان خوبیوں کو، ان صفات کو انسان جب اپناتا ہے، اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی فکر ہوتی ہے، نظروں کی، زبان کی، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا ہے، اور بالخصوص حق تلفیوں سے بچتا ہے، تب جا کے انسان کے دل کی دنیا جب آباد ہو جاتی ہے، اچھی صحبتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں لگ جاتا ہے، حق تلفیوں سے جب بچتا ہے، پھر جا کے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ تو حالت یہی ہوتی ہے کہ برتن کے اندر سوراخ ہو، اس میں دودھ بھرا جائے، شہد بھرا جائے، زمزم بھرا جائے، لیکن اس میں جگہ جگہ جھریاں ہیں، سوراخ ہیں، اور چٹکا ہوا اور ٹوٹا ہوا برتن ہو، تو سارا کا سارا وہ جمع شدہ دودھ ہو یا شہد ہو یا زمزم ہو، وہ بہتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے دل کے ظرف کو بھی صاف ستھرے ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اندرون خانہ اگر تکبر کا سوراخ ہو، اندر نفرتیں جنم لیتی ہوں، اور دوسروں کی حق تلفیوں کے معاملات دل کے اندر سمائے ہوئے ہوں، تو یہ بڑے بڑے وہ روحانی روگ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کی عبادات کا نور، جو ظاہری عبادات تھیں، وہ نور بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ نیکی اپنا اثر رکھتی ہے اور نقد انعام انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ ان للحسنۃ الضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب قوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس، پانچ انعام انسان کو ملتے ہیں کہ نیکوکار بندے کے چہرے پر تراوٹ ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، اور نیکی کی ایک بشاشت ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے، جسم کے اندر ایک قوت اس کو نصیب ہوتی ہے، رزق کے اندر وسعتیں ملتی ہیں، اللہ پاک اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبتوں کو اتار دیتے ہیں، رچا بسا دیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ظاہری طور پر نیکیاں ساری کر رہا ہے، نہ چہرے پر وہ عبادات کا نور دکھائی دیتا ہے، نہ بدن کے اندر ایمانی قوت اور حرارت ہے، اور اسی طریقے سے دل میں جو نورانی کیفیت اور اطمینان اور سکون ہونا چاہیے، وہ بھی مفقود ہے، معدوم ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے رزق کے اندر وسعتوں کے بجائے تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، اور محبتوں کے بجائے رنجشیں ہی رنجشیں، تلخیاں ہی تلخیاں ہیں، آپس میں میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، ماں باپ اور اولاد میں، دوست احباب، اڑوس پڑوس میں، ہر طرف جہاں انسان دیکھتا ہے تو تلخیوں کے بیج دکھائی دیتے ہیں. تو یقیناً خامی پھر اپنے اندر کہیں ہے کہ بظاہر تو یہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اندرون خانہ تباہی اور بربادی ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کسی نے ہماری عبادت سے روح گردانی کی، ظاہری اور باطنی اعتبار سے جس کی دنیا تباہ و برباد ہوگی، اس کو ہم مشکلات کے اندر جکڑ دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، ہم اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دیں گے، دائرہ حیات اس کا تنگ ہو جائے گا. اور عبادت جب حقیقت میں عبادت ہوگی، دل کی دنیا جب آباد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں تعلق ہو جائے گا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے روزی کے، رزق کے وہاں سے انتظامات فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. اور جب نافرمانی کے اندر یہ لگا ہوا ہو، ظاہری یا باطنی طور پر، تو رزق کے اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی انسان محروم کر دیا جاتا ہے، نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی. یہ مشکلات تبھی آتی ہیں کہ جب ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوار لو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. آج تو حالت ایسی ہے کہ بھائی بھائی، سگے بھائی، جن کی مثال اللہ پاک قرآن کریم میں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات لڑتے ہوئے، لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چونکہ دنیا کی حرص و حوث، لالچ، خود غرضی، نفسا نفسی اس قدر عام ہے کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. اولاد ہے، جیتے جی ماں باپ سے اپنے حقوق کے مطالبے کرتی ہے، میاں بیوی میں بات بات پہ رنجشیں اور چپکلیشیں کھڑی ہو جاتی ہیں، گھر کا ماحول جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی صورتحال ہے کہ ونسو حظا مما ذکروا بھی، جو سبق ان کو سکھایا تھا اور جو بات ان کو بتائی تھی، جب اس کو فراموش کر دیا، فاغرینا بینہم العداوہ، ان کے درمیان ہم نے عداوت کے بیج اگا دیے. پھر وہ عداوت سگے سگے رشتوں کے اندر بھی نمایاں طور پہ دکھائی دیتی ہے. نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا خیال رکھے گی، نہ ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں گے، نہ اولاد کو ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی. بھائی بہن اور رشتے ناتے، ہر طرف نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں جنم لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جہاں نفسی نفسی کا عالم ہو، خود غرضی، مقصود اور مفادات کی زندگی انسان کی بن جائے، تو پھر انسان ہر طرف جیتے جی جہنم ہی کے مناظر دیکھتا ہے. اور جہاں ایثار ہوتا تھا، محبتیں پنپتی تھیں، الفتیں ہوتی تھیں، آنے والوں کو اپنے سے زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، مہمانوں کا اکرام ہوتا تھا، رشتے ناطے نبھائے جاتے تھے، اڑوسی پڑوسی کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، تو وہاں پر محبتیں ایسی ہوتی تھیں کہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو لوگ ترجیح دیا کرتے تھے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ پاک نے بنائے ہیں. ان کی حالت قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، اور ایک دوسرے کے لیے ایسے میٹھے جیسے شیر و شکر ہوں، اور دشمنوں کے لیے وہی لوگ آگ کے انگارے بن کر ان پر برستے تھے، شدید ترین ہوتے تھے، دشمنوں کو ایک نظر وہ برداشت نہیں کرتے تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اندرون خانہ جو ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کے خزانے کی کچھ علامات ہیں جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہمارا کس سطح پر ہے. علامات اور نشانیاں بتا دی. فرمایا کہ جو بھی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت اور دشمنی اور عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی سے ہاتھ کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو فرمایا کہ جس میں یہ علامات پائی گئیں، محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت اور عداوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہاتھ روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسا شخص فرمایا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل مکمل ہے، اس کے ایمان کی سطح بہت بلند و بالا ہے. اس کے برعکس محبتیں اگر مفادات کی ہوں، خود غرضی پر مبنی ہوں، تو چشمی پر مبنی ہوں، اور جہاں انسان کے مفادات ہوں وہاں چاپلوسی بھی ہو، محبت بھی ہو، ہمدردی کے اظہار بھی ہوں، لین دین کے معاملات بھی خود غرضی پر مبنی ہوں، دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک اصول دے دیا، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبتیں تمہیں ملیں گی. یہی لین دین ہے جہاں پرخلوص جذبوں کے ساتھ ہدیہ سنت عمل سمجھ کے دیا جائے گا، لیا جائے گا، وہاں ایک دوسرے سے بے لوس محبتیں جنم لیں گی. اور یہی لینا دینا جب ادلا بدلا بن جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، دیگر تقریبات کے موقع پر، کہ اس نے اتنا دیا تو ہم اتنا دیں گے، ہم نے اچھا دیا تو اس نے گھٹیا دیا، یہ واپس کرو، یہ نہیں لینا وہ لینا ہے، جہاں دنیا داری آ جاتی ہے بیچ میں. حالانکہ لینا دینا یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ دنیاوی مفادات کے تحت ہو گیا، وہاں محبتوں کے بجائے نفرتیں جنم لیتی ہیں. عدلے کا بدلہ جہاں پر ہوتا ہے، ہے وہ بھی مال، وہ بھی تحفے تحائف، ہدیہ کی شکل ہے، لیکن وہاں چونکہ مفاد بدل گیا، نیت بدل گئی، غرض بدل گئی، اس لینے دینے میں محبتوں کے بجائے نفرت اور کدورت سامنے آتی ہیں. کس نے کتنا دیا، اس کو جتنا دینا تھا، اس سے کم دیا، اس سے زیادہ دیا، امیدیں انسان لگا کر جب بیٹھتا ہے تو وہاں محبتیں نہیں بلکہ نفرتیں ہی جنم لیتی. اور جہاں سنت عمل پر عمل ہوگا کہ ہدیہ دو اور محبتیں سمیٹو، فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے آپس میں تعلقات استوار ہوتے ہیں. جہاں پر خلوص انداز میں، محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے کو سلام کیا جائے گا، اجنبی بھی دوست بن جائے گا. جہاں لین دین کے معاملات ہیں، برتاؤ کا معاملہ ہے، فرمایا کہ تم اپنے معاملے کے اندر ہمیشہ جھک جاؤ. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، اور آدمی جب دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اس سے مزید اللہ پاک معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اس نے معاف کر دیا، اس معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ پاک مزید چار چاند لگا دیں گے، اس کی عزت کو بڑھا دیں گے. اور ایک حدیث میں تو بڑے خطرناک انداز سے الفاظ آئے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی معذرت کرتا ہوا آیا، معافی مانگتا ہوا آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دینا، معذرت چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، فرمایا کہ اس معذرت چاہنے والے کو اگر یہ معاف نہیں کرتا تو کل روز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے. یعنی جو معافی مانگ رہا ہے، آنن فانن اس کو معاف کر دینا چاہیے. جو اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کو احساس ہو چکا ہے اور اپنی غلطی پر معافی مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ پاک مزید بڑھا دیتے ہیں. اور اگر معافی مانگنے والا آیا اور یہ پھر بھی متکبر بنا ہوا ہے، فرعون بنا ہوا ہے، مزید اس کی ناک اونچی ہو رہی ہے اور تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، آنے والے کو بھگو بھگو کے مزید سنا رہا ہے، تو فرمایا کہ معافی مانگنے والے کو اگر یہ معاف نہیں کر رہا تو کل قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر آنے کی بھی جرت نہ کرے. حوض کوثر سے محرومی کا آپ نے اس کو مجدہ سنا دیا. آپس کے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھانا، اچھے طریقے سے نمٹانا اور عفو و درگزر سے کام لینا، اس کا آپ نے درس دیا ہے. اس سبق کو جو یاد کرے گا، فرمایا کہ جب تم آپس میں لین دین کے معاملات ہو جائیں، حقوق کے معاملات ہو جائیں، احسن الى من اساء الیک، تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کر بھی چکا ہے تب بھی تمہیں اس کے ساتھ اچھائی کر دینا. جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کو پھر بھی عفو و درگزر کر کے معاف کر دینا. اور جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے، اس برائی کا بدلہ اگر تم اچھائی سے دے دو گے تو نور على نور ہے، سونے پر سہاگا ہے. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا تھا آپ اس کے ساتھ اچھائی سے اس کا دفاع کریں. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، وہ شخص کہ جس میں اور آپ کے درمیان سخت ترین دشمنی تھی، نفرت اور عداوت تھی، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا جیسے جگری یار ہو. یہ سبق اللہ پاک نے سکھایا ہے کہ جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، حق تلفی کرنے والے کیا تم حق نہ مارنا، اور ظلم و زیادتی کرنے والے کے ساتھ عفو درگزر کر جانا، یہ پورے اسلامی اخلاق کا نچوڑ ہے. سلمن قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑ کے رکھے تم پھر بھی اس ساتھ جوڑو. وعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کر بیٹھا تم اس کو معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کر چکا ہے، برائی کر چکا ہے، تمہیں نقصان پہنچا چکا، اس کے ساتھ پھر بھی تم نیکی اور اچھائی کا معاملہ کر دینا. تو فرمایا کہ ان تین خوبیوں کو جو حامل ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا. اور جہاں مفادات کی دوستیاں ہوں، مفادات کا لینا دینا ہو، ہر چیز میں نفسی نفسی اور خود غرضی ہو، تو تو وہاں گہرے گہرے سگے رشتے بھی مفادات کی وجہ سے دوری کا شکار ہو جائیں گے. یہ دنیا آنی اور فانی ہے, بہت جلد یہ جانی ہے, اور اس کے بعد آخرت کے مراحل آنے ہیں. حقوق کی ادائیگیاں حد سے زیادہ ضروری ہیں کہ معاملات کی صفائی ستھرائی ہو. تو اس لحاظ سے انسان اگر معاملات کو صاف ستھرا رکھ کر چلتا ہے, حقوق کی ادائیگیاں کرتا ہے, لین دین کے معاملات میں صاف ستھری زندگی بسر کرتا ہے, خود اس کا ضمیر اس کو بتائے گا کہ میری زندگی پر لطف ہے, پر سکون ہے, ہر طرف جہاں جاتا ہوں نور ملتا ہے, چین اور سکون اور سرور ملتا ہے, محبتیں پنپتی ہیں. ورنہ گناہوں کی ظلمت اس کے چہرے کو بھی نحوست کا شکار کر دے گی, دل کے اندر بے نوری کی کیفیت آئے گی, جسم میں لاغری اور کمزوری سرایت کر جاتی ہے, انسان کے رزق میں تنگیاں آتی ہیں, بے برکتی آتی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں اس کی کدورتیں اتار دی جاتی ہیں. تو نیکی اپنا اثر رکھے گی, بدی اپنا اثر رکھتی ہے. نیکی چھوٹی سی بھی ہوگی اپنے اندر محبت کا مٹھاس لائے گی, تعلقات کو استوار کر جائے گی, اور بدی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو اس کے اندر آگ کی انگارے اور چنگاری کے اثرات ہوں گے. چنگاری چھوٹی سی بھی ہو جہاں کہیں گرے گی ضرور بھی ضرور وہ لباس پوشاک میں کپڑے میں جہاں گرے گی سوراخ کر دے گی, نقصان پہنچا دے گی, ایک صاف ستھری چیز کو عیب دار بنا جائے گی. فرمایا کہ نرمی جس جگہ پر آتی ہے اس کو مزین اور آراستہ کر جاتی ہے, سختی اور نفرت جہاں پر آتی ہے اس کو عیب دار بنا جاتی ہے. انسان کے دانت ہیں, جب وہ دانت کا سامنے کا ایسا ذرا سا ٹوٹ جائے تو ایک عیب انسان کے دانتوں میں نمایاں ہو جاتا ہے. تو یہ سختی تلخی اور آپس کے لڑائی اور جھگڑے جہاں جس موقع پر آئیں گے وہاں اس کو عیب دار بنا جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں یہودیوں کے چند افراد آئے تھے, اور وہ چونکہ کینہ پرور ہیں شروع سے ہی اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی دشمنی کھلم کھلا تھی. آئے تو تھے بڑے محبت جتاتے ہوئے, اور سلام کے موقع پر جو کلمات انہوں نے ظاہر کیے, السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم, السلام یہ بد دعا ہے, ہلاکت اور بربادی کے معنی میں آتا ہے, السلام علیکم سلامتی کے معنی میں ہے, اور السلام علیکم یہ نفرت اور عداوت کا اظہار ہے, بد دعائیہ کلمہ ہے کہ ہلاکت ہو تم پر, سامنے والے کے لیے بد دعائیہ کلمہ بن جاتا ہے کہ تم تباہ ہو, برباد ہو, ہلاک ہو. یہودیوں نے آ کر کہا السلام علیکم, علیہ باللہ آپ کے لیے سلام کے لبادے کے اندر بد دعائیہ کلمات کہہ دیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیکم السلام واللعنہ, تمہیں بڑی ہلاکت پڑے, تم پر لعنت اور پھٹکار ہو, اتنے بھیانک الفاظ میرے پیارے آقا کے لیے نکالتے ہو. تو آپ نے فوراً روک دیا, فرمایا عائشہ نرمی سے کام لو, نرمی جہاں آتی ہے وہاں زینت بخشتی ہے, اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے, نرمی کو پسند فرماتے ہیں. انسان جب نرمی کو اپناتا ہے تو محبت کے بیج وہاں جنم لیتے ہیں. خود تو تلخی کرتا رہے, سختی کرتا رہے, کڑوا بنا رہے, آگ کا انگارہ بنا رہے اور چنگاری کا مظاہرہ کرتا رہے, اور چاہے کہ سامنے والا مجھ پر پھول برسائے, شبنم برسائے, یہ اس کی بھول ہوگی, خام خیالی ہوگی. خود انسان کو اپنے ان معاملات کے اندر کہ جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے معاف کر دو, حق تلفی کرے تم اس کا حق ادا کرتے رہو, بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ دیتے رہو, تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے, سگے رشتوں کو تو کیا کہنا. اور اگر اس کے برخلاف کر رہا ہے پھر امید رکھے بہاروں کی اور پھول برسنے کی, تو یہ خام خیالی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. این خیال است و محال است و جنوں, کہ انسان اپنا کردار تو انگارے کا رکھے اور سامنے والے کی طرف سے برتاؤ ہو پھولوں کا, یہ ناممکن اور محال ہو جائے گا. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اس میں زبان کا بنیادی کردار ہوتا ہے کہ زبان کے اندر لب و لہجہ شیریں ہو, میٹھا ہو, اس میں نرمی ہو, لچکدار انداز ہو. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ پاک یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کی جائے, اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے, نیکی کا معاملہ کیا جائے, حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس موجود ہوں, فلا تقل لہما اف, ان کے سامنے کلمہ اف تک بھی مت کہنا, ولا تنہرہما, ان کو مت جھڑکنا, وقل لہما قولا کریما, ان کے ساتھ پیار بھرا لہجہ اختیار کرنا, قولا کریما, ادب والا لہجہ اختیار کرنا، لچکدار لہجے سے بات کرنا، لہجوں میں بھی سختیاں اور تلخیاں اور نرمیاں ہوتی ہیں، تو زبان سے کہہ تو کچھ نہیں رہا لیکن لہجے میں تلخی ہے، سختی ہے، یہ شعلے برساتا ہے سامنے والے کے اوپر. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے ادب والا لہجہ اختیار کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور محبت کے ساتھ انکساری کا پیکر بن کے اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا. وَقُلْ، اور کہا کرنا، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے والدین ماجدین کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی جب میں بے یار و مددگار تھا، بے سر و سامان تھا، محتاج تھا، اس وقت میرے ماں باپ نے اپنی آغوش محبت میں مجھے چھپایا، پال پوس کے بڑا کیا، ہر طرح سے میری صحت کی اور خوراک کی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں، لباس پوشاک کا میرے لیے پورا انتظام کیا. تو یا اللہ، جس طرح بچپن میں میں بے سر و سامان تھا، بے یار و مددگار تھا، میں بڑوں کی شفقت کا محتاج تھا، آج اگر میرے بڑے وہ ضرورت کے محتاج ہیں، آج اگر وہ لاچار ہیں، ضعیف ہیں، تو یا اللہ آج آپ بھی ان پہ رحم و کرم کے معاملات فرمانا. چھوٹی سی دعا ہے، سکھائی اللہ پاک نے، اس میں یہ آداب بھی سکھا دیے کہ اپنا رویہ اور اپنا لب و لہجہ وہ بھی نرم رکھنا، کہ ادب اور احترام سے نرم رویے میں ان سے بات کرنا، سخت لہجہ، تلخ لہجہ، کڑوا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا مزاج، یہ تو ماں باپ کے سامنے اس قدر خطرناک تباہ کن ہے کہ روز محشر میزان عمل پر جب وزن ہو رہا ہوگا، ایک شخص کے بدی والے پلڑے کے اندر اچانک کالا کلوٹا بڑے بڑے پہاڑ جتنا ایک امبار لا کر گرا دیا جائے گا، بدی کا پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا، حیران پریشان ہوگا کہ یہ اتنا بڑا کالا کلوٹا پہاڑ میرے بدی کے پلڑے میں کہاں سے آ گیا، پوچھے گا کہ یا رب یہ کیا مصیبت آ پڑی، بتایا جائے گا دنیا کے اندر جو کلمہ اف تو نے ماں باپ کے سامنے کہا تھا یہ وہ ہے. کیوں؟ اس کلمہ اف نے ماں باپ کے دل پر بجلیاں گرائی تھی، بدتمیزی، بدسلوکی اور رویے کے اندر تلخی اور لب و لہجے کے اندر سختی، یہ سامنے والے کے دل پر بجلیاں گراتا ہے. حکم دیا ہے کہ لب و لہجہ بھی نرم ہو. فرمایا کہ عائشہ، نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ بھی نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کہا السلام علیکم، ہم نے کہہ دیا وعلیکم، تم پر ہی ہو، جو کچھ تم نے کہا تم پر ہی ہو، وعلیکم تم پر ہی ہو، بات ختم ہو گئی. وہ ہمارے لیے برائی کے الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے لیے اچھا ہی کریں گے. ہم نے کہہ دیا کہ جیسا تم کہتے ہو تم پر ہی ہو، اب وہ جانے ان کا کام جانے. اب اس کے اوپر مزید اضافہ اگر ہم نے کر دیا کہ علیکم اللعنہ، علیکم السلام، تم تباہ ہو، برباد ہو، نیست و نابود ہو، تمہارا ستیاناس ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم پر لعنت بر سے پھٹکار پڑے. فرمایا کہ ہم جب زیادتی کر جائیں گے تو ہم نے حق تلفی کر کے اپنے ذمے ایک بوجھ لے لیا، ہمیں مزید زیادتی کی اجازت نہیں ہے. وعلیکم، یہ کہہ کر ہم فارغ ہو گئے. اب وہ جانے ان کی وہ بد دعا جانے. حدیث میں آتا ہے کہ لعنت کے الفاظ جب کوئی کہتا ہے سامنے والے پر، اگر وہ لعنت کا حقدار ہوتے تو لعنت اس پر جاتی ہے، نہیں ہوتا تو آسمانوں کی طرف جا کر پلٹ کر واپس اسی شخص پر آ جاتی ہے جس نے لعنت کے الفاظ کہے تھے. تو رویوں کی نرمی سکھائی گئی ہے بول چال کے اندر. فرمایا کہ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو. اکثریت جہنم کے اندر اوندھے منہ گرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو زبان کے اندر بے احتیاط تھے، بے جا زبان کو جس طرح چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا استعمال کیا. زبان ہو یا ہاتھ ہو، انہی دو چیزوں سے ظلم و زیادتیاں صادر ہوتی ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، حقیقتا مومن مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ اور مامون ہوں. زبان سے بات شروع ہوتی ہے، ہوتے ہوتے مار پٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے، ظلم و زیادتی پھر ہاتھوں سے ہوتی ہے. ابتدا سے انتہا تک پوری چیز کا بتا دیا کہ زبان سے لے کر دست درازی تک تمام کے تمام معاملات جس کے مامور اور محفوظ ہوں، ظلم و زیادتی ہو، چاہے زبانی طنز اور طانے ہوں یا ہاتھ سے ظلم و زیادتیاں ہوں، اس سے جو دوسرے لوگوں کو مامور اور محفوظ رکھے گا حقیقت میں وہی مومن مسلمان ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے ایمان والو، ایمان والے بن کر رہو, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو, شیر و شکر بن کر رہو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. حماد کہ آپس میں تم بھائی بھائی بن کر رہو, شیر و شکر بن کر رہو. آپس میں جب بھائی بھائی بن کر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی, نصرت بھی آئے گی, اتفاق اور اتحاد کے اندر برکتیں بھی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ید اللہ علی الجماعہ, جماعت کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے. ٹھیک, تو اس لحاظ سے اتفاق اور اتحاد ہوگا, دلوں کے اندر کسی کے لیے کوئی کدورت اور رنجش نہیں ہوگی. آگے اللہ پاک نے اس آیت میں بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. عسى ان یکونوا خیرا منھم, ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو, اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقرب ہو, زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن, نہیں عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ بہتر ہوں. فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو تانے مت دو, تنزیہ جملے مت نکالو. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد فسق و فجور کا دھبا لگ جانا بڑا ہی بدنما داغ ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون, جو ان کرتوتوں سے باز نہ آئے گا, ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا, ایمان کے ساتھ ان چیزوں میں مبتلا ہے, مذاق اڑانا, طنز تانے اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا. فرمایا کہ ایمان والا بھی ہے, فاسق بھی ہے. ایمان والا فاسق ہو گیا کیونکہ فسق و فجور کا دھبا اس کے ساتھ لگ گیا, اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو یہ ظالم ہے, ظلم و زیادتی کرنے والا ہے, دوسروں کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کرنے والا, ان کا مذاق اڑانے والا, ان کو طنز اور طعنے دینے والا, ان کی دل آزاری کرنے والا, دل کو ٹھیس پہنچانے والا, اگر یہ توبہ نہیں کرتا فاولئک هم الظالمون. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم, بہت ساری بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ تک پہنچ جاتی ہیں. ولا تجسسوا, ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو, تجسس میں مت پڑو, ٹوہ میں نہ لگو. ولا يغتب بعضكم بعضا, ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کا عمل بھی ایسا ہی ہے, گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت انسان نوچ رہا ہے. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله, اللہ سے ڈرو, پرہیزگار بن جاؤ, صاف ستھرے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں کی گویا کہ توجہ کو اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے, تواب الرحیم ہے. فرمایا کہ ان لوگوں کو یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, ہم نے تمام کے تمام مخلوقات کو ایک نر اور ایک مادہ سے, ایک مذکر اور ایک مؤنث سے, ایک ابا اور ایک اما سے پیدا کیا. حضرت آدم, حضرت حوا, ان دو سے ہی ہم نے پوری انسانیت کو بنایا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تم کو مختلف قبیلے بنائے ہیں, مختلف علاقوں کے اندر آباد کیا ہے, مختلف خطوں میں لے جا کر بسا دیا. مختلف قومیں ہیں, مختلف قبیلے ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف بولیاں ہیں. یہ قوم قبیلے سارے ہم نے ہی بنائے ہیں. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے سامنے تعارف ہو سکے, شناسائی ہو سکے. اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے پر دست درازی کرو, لڑائی جھگڑے کرو اور آپس میں فخر کرو. نہ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور محترم وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, پرہیزگار جو ہوگا وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوگا, بھلے وہ گورا ہو, کالا ہو, عرب ہو یا عجم ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, دیہاتی ہو یا شہری ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ تمہاری شناخت کے لیے ہم نے مختلف قوم قبیلوں میں تم کو بانٹا ہے, تشخص کے لیے نہیں اور بڑائی جتانے کے لیے نہیں, کہ ایک دوسرے پر تم فخر کرنے لگ جاؤ, میں عربی ہوں تو عجمی ہے, میں گورا ہوں تو کالا ہے, میں امیر ہوں تو غریب ہے. نہ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک اگر تم میں کوئی معزز اور محترم ہے تو وہ پرہیزگار ہے. مرد ہو یا عورت ہو, عرب ہو یا عجم ہو, ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو, دیندار ہو یا دنیا دار ہو, جس کے اندر ڈر اور خوف ہوگا, تقوی اور پرہیزگاری ہوگی, وہ اللہ میاں کے نزدیک مقدس اور محترم ہے. انسانیت کے اندر اعلیٰ اور ارفع ہستی اگر ہے تو وہ تقوی کے اوپر عمل کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری انسانیت کے میں سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا, اتراہتا نہیں. انسانیت کے سردار ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پیکر بنایا ہوا ہے عاجزی انکساری کا. ایک انسان کچھ بھی نہ ہو, گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جائے, بڑائی کے اندر مبتلا ہو جائے, حیثیت کچھ بھی نہیں, اوقات کچھ بھی نہیں, لیکن اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہ لائے تو یہ انسان بہت بڑا متکبر ہے. اس کے اندر انانیت چاہے مال کی ہو, چاہے جان کی ہو, چاہے عہدے شہرت منصب کی ہو, خاندان کی ہو, اپنے کسی کمال کی ہو. قارون کو جو لے کر ڈوبا تھا, قال انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ ساری میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے, یہ جتنا بھی مال ہے, سرمایہ ہے, خزانے ہیں, سارے میری اپنی محنت کے بلبوتے پر ہیں. میں کیوں اس میں سے مفت کے اندر اللہ کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر مال کو لٹاؤں؟ میری محنت کا سرمایہ ہے, پیسہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. زکات دینے سے انکار کیا, اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو مال بھی گیا, خزانے بھی گیا, خود بھی گیا. فخسفنا بہ وبدار الارض, خود کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو اللہ پاک نے زمین میں دھسا دیا. تو انجام بڑا خطرناک نکلتا ہے. بندہ جتنا بھی ہو جائے, سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے, اسی کی عطا ہے. تو زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ زبان سے کسی کے دل کو رنجیدگی نہ پہنچے, کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں. سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں, نگاہوں کے معانی سے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے, کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی, مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویہ یاد رکھتا ہوں. یہ زبان کے زخم بڑے گہرے زخم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اکثریت جہنمیوں کی وہ لوگ ہوں گے کہ جو زبان کو بیجا استعمال کرتے تھے. تو اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ مذاق نہ اڑاؤ, طنز نہ کرو, تانے نہ دو, ایک دوسرے کے تجسس میں نہ پڑو, ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ یاد کرو. یہ ساری وہ خامیاں جس میں زبان کا عمل دخل ہے. فرمایا کہ اس زبان کو قابو میں رکھو. اس کا حجم, اس کی جسامت تو چھوٹی سی ہے لیکن جرم بڑے بڑے ہیں. وجود اس کا چھوٹا سا ہے لیکن کرتوت اس کے بڑے بڑے ہیں. خطرناک لڑائیاں, آگ کے انگارے اسی زبان سے بھڑکتے ہیں. تو میں ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خاندان جو اجڑتے ہیں, طلاق کے بول اسی زبان سے تو نکلتے ہیں, گالم گلوچ اسی سے تو ہوتی ہے, کفر کے کلمات اسی زبان سے تو نکلتے ہیں. یہی زبان ہے, جب اس کو لگام ملی ہوئی ہو تو اسی سے کلمات شکر نکلتے ہیں. چھوٹا سا عمل بھی بڑا بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے دین کے اندر یہ عظمت رکھی. فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق التمرین, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو. کھجور کا ایک ٹکڑا راہ خدا میں صدق دل سے اگر نکل دیا ہے اور خلوص اگر ایسا تھا جو بارگاہ میں قبول ہو گیا, تو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نجات دلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق التمرین, پوری کھجور بھی نہیں, کھجور کا ایک ٹکڑا اس خلوص کے ساتھ دیا ہے کہ بعض دفعہ بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہو گیا تو دوزخ کی آنکھ سے نجات دلانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ صدقہ تھوڑا سا ہو یا زیادہ, رب ذوالجلال کے غیظ اور غضب کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دو کلمے مختصر سے زبان پر ہلکے پھلکے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ یہ دو کلمے ہلکے پھلکے سے ترازو کو بھاری بھرکم بنا جاتے ہیں. وضو کا سادہ سا عمل, اپنے تین اعضاء کو دھونا, ایک پر مسا کرنا, ہاتھ دھوئے, چہرہ دھویا, سر کا مسا کیا, پاؤں دھو لیے, یہ وضو کا مختصر سا عمل اس کے اعضاء اور جوارے سے گناہوں کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں. آخری قطرہ بھی ناخن کی تہ سے بھی اپنے گناہوں کے اثرات کو ٹپکا کر گرا دیتا ہے. اور فرمایا کہ ایک نیکی 10 کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. تو اللہ پاک نے تو ہمارے لیے لوٹنے اور سمیٹنے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں, جنت میں جانے کے لیے راستے ہموار کیے ہوئے ہیں. کھجور کا دانہ دے دو. فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں ایک کھجور کا دانہ بعض دفعہ اس صدق دل سے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست قدرت میں پالتے ہیں, اس کو پرورش کرتے ہیں, پروان چڑھاتے ہیں. اس کی مثال دی, فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے, گھوڑا چونکہ عمدہ سواری ہے اور اس کے یہاں جب بچہ ہو تو گھوڑے کو کثرت سے تو بچے دیتے نہیں کہ 8-8 بچے, 10-10 بچے, 6-6 بچے ہوں, بڑی مشکل سے جا کے نادر و نایاب اکا دکا بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, نگہداشت کرتا ہے, اس کو پال پوس کے بڑا کر کے پروان چڑھاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دانہ کھجور کا کسی نے اس صدق دل سے خرچ کیا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں اس کو اپنے دست قدرت میں اللہ تعالیٰ پال کے بڑا کر کے پروان چڑھا کے قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کے واپس پلٹا دیں گے. اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے تو وہ چھوٹا سا عمل بھی بڑا بھاری بھرکم اور وسیع اور عریض بنا دیا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی نیکی ہو لیکن صدق دل سے انجام دی جائے, کہیں ہدیے کی میں نے مثال دی, ہدیہ مختصر سا ہو لیکن خلوص پر مبنی ہوگا, سامنے والے کے دل میں ضرور بھی ضرور اپنی محبتوں کو رچا بسا دے گا. تحادو تحابو, فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ کا لین دین کیا کرو, اس سے محبتیں پنپتی ہیں, محبتیں اجاگر ہوتی ہیں, محبتیں جنم لیتی ہیں. سنت کا عمل, فرمایا کہ اگر تم گھر میں کھانا پکا رہے ہو اور اگر یعنی کھانے پکانے کے اندر مال مٹیریل زیادہ نہ ہو, فرمایا شوربہ ہی زیادہ کر لینا, اور اس شوربے کے ساتھ اگرچہ پائے گئے کھر ہی کیوں نہ ہو وہ ڈال کے اپنے پڑوس کو دے دینا, محبتیں سمیٹو گے. اب ایک بالکل سادہ سی مثال دی ہے کہ گھر میں زیادہ کوئی مال نہیں پکڑا, مرغ و مسلم نہیں پکڑے, کوئی زردے پلاؤ بریانی اور کباب نہیں پکڑے, فرمایا سالن پک رہا تھا اس میں شوربہ بڑھا لیا, پانی زیادہ کر دیا, اگرچہ اس میں ایک کھر ڈال کے اپنے پڑوسی کو پہنچا دیا, فرمایا کہ وہاں سے تمہیں محبتیں ملیں گی, قدر ملے گی. یہ سادہ سا عمل ہو, انسان کے گھر میں کچھ پکا ہو اور اس پڑوس میں اس میں دے دیا, وہ نفرت والے پڑوسی بھی محبت کرنے لگ جائیں گے, یہاں سے اس نے دال پہنچائی کل کو وہاں سے مال آئے گا. کیونکہ سنت کے اندر برکتیں ہیں, خلوص شرط ہے. ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ کسی کو ٹوکا جائے, محبت سے جب کسی کو نصیحت کی جائے تو حق بات کی نصیحت ہو, حق طریقہ ہو, حق انداز ہو اور موقع بھی بجا ہو. خیر خواہی کے ساتھ جہاں کہیں کسی کو نصیحت کی جاتی ہے دل کی گہرائی میں وہ جا کر اترتی ہے, اور جہاں بدخائی ہو, کسی کی بدنامی مقصود ہو, کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا مقصود ہو, وہی نصیحت اگر تنقید کی شکل میں ہو اگلا آدمی بکھر جاتا ہے, بفر جاتا ہے, آگ بگولا ہو جاتا ہے, انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ نیت نیت کا فرق ہے. یہ بھی سمجھا رہا ہے, وہ بھی سمجھا رہا ہے, اس نے بھی بتایا, اس نے بھی بتایا, اس نے ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ, نصیحت ہمیشہ تنہائی میں ہوتی ہے, اکیلے میں اس کو بتایا سمجھایا اور دل کی گہرائی سے اس نے کوئی نصیحت کی, یہ نصیحت اس کی ایسی اثر انداز ہوگی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, وہ ضرور بھی ضرور اثر کر کے رہے گی. اور وہی چیز ہے بھرے مجمع میں اونچی آواز سے شور مچا کے اسی چیز کو نصیحت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں تو یہ تنقید بن جائے گی, اگلے آدمی کو قبول کرنے کے بجائے مسترد کرنے پر آمادہ کرے گی. تو نیت صاف ہو, خلوص کے جذبے ہوں, تھوڑا سا عمل بھی مؤثر بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو پرخلوص, پرسکون, اطمینان والی زندگی کے لیے اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کی سدھارنا بھی ضروری ہے کہ دل کو رنجشوں سے پاک کیا جائے, نفرتوں سے صاف کیا جائے. اور اس موقع پر جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں, پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. انسان جب ہار مانتا ہے تو سامنے والا بھی محبت کے اندر ڈوب جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کے درمیان کی گفت و شنید ہوئی, بات بڑھ گئی, گفتگو میں تیزی ہو گئی, ناراضگی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پہلے ناراض ہوئے تو حضرت صدیق اکبر کی اس بات کے اوپر حضرت عمر کو برا لگا, اٹھ کے ناراض ہو کے چلے گئے کہ میری بات سمجھ نہیں رہے, میری بات مان نہیں رہے, اپنی لگائی ہوئی, ناراض ہو کے چلے گئے. جیسے ناراض ہو کر گئے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے گھر پر پہنچ گئے, جا کے دستک دی, ارے بھائی غلطی ہو گئی, آ جاؤ صلح صفائی کر لیتے ہیں, بات بڑھ گئی تھی جذبات میں, تمہیں ذرا سخت سست کہہ دیا, آؤ باہر آ جاؤ. اندر سے چونکہ غصہ ہو کے ناراض ہو کے گئے تھے دروازہ نہیں کھولا. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ غصے میں ہے, سفارش لڑانی پڑے گی, واپس ہو گئے. جب یہ واپس ہوئے حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ابو بکر میرے گھر آئے تھے, صدیق اگر ناراض ہو گئے حضور ناراض ہو جائیں گے, حضور ناراض تو اللہ میاں ناراض, میں نے کیا غلطی کی کہ آئے ہوئے مہمان کے لیے دروازہ نہیں کھولا. فوراً چل پڑے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچ گئے, ارے ابو بکر غلطی ہو گئی معاف کر دینا, آؤ صلح صفائی کر لیں. پتا چلا ابو بکر غائب ہے, تلاش کی تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر وہاں موجود ہیں, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, عمر کو ذرا منا لیں. حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ذرا صدیق اکبر کو منا لیں. یہ ہے دل کے اندر ظرف کا صاف ہونا، دلوں کا پاک ہونا. وقتی طور پر، جذباتی طور پر کچھ بات تلخ ہو گئی اور ایک دوسرے کے درمیان کوئی ناگواری ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، یہ ناراض ہو کے چلے گئے ادھر، اور جب دروازہ نہیں کھلا وہ ناراض ہو کے آ گئے ادھر. اب دونوں کا احساس ہوا اور دونوں در دولت پر پہنچے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے سفارش کریں کہ یہ مان جائیں، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے سفارش کریں کہ یہ مان جائیں. ظرف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں گہرائیاں خاموشیاں. انسان کے اندر وسعت ہو، ظرف اس کا وسیع ہو، تو انسان تلخ موقعوں پر اگر غصہ آ بھی جائے، فرمایا کہ وہ انسان بڑا اچھا ہے جو غصہ تو ہو جاتا ہے لیکن غصہ بہت جلدی اس کا کافور بھی ہو جاتا ہے. غصہ آ گیا، تھوڑی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور معاملہ رفع دفع کر کے ختم کر دیا. فرمایا کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے کہ جس کو جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے غصہ ختم ہو، اچھا وہ ہے جس کو غصہ نہیں آتا، دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، اور برا آدمی وہ ہے جس کو بات بات پہ جلدی غصہ آ جائے اور دیر سے اترے. ایسا انسان ناپسندیدہ ہے. اول تو انسان غصے کی عادت ہی کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو ٹھنڈا مزاج بنا لے، جذباتی مزاج سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی عادت ڈالے. ہر چیز کی انسان عادت ڈالتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے غصہ ہمیشہ اپنے سے کمتر پر آتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر آتا ہے، اپنے سے کمزوروں پر آتا ہے. کبھی یہی غصہ اپنے آفیسر پہ کیوں نہیں آ جاتا، اپنے بڑے پر کیوں نہیں آ جاتا، سیر کو سوا سیر پر غصہ کیوں نہیں آ جاتا. فرمایا کہ یہ غصہ بھی بڑا ہوشیار اور سمجھدار ہے، ہمیشہ کمزوروں پر ہی آتا ہے. شوہر اگر بیوی پر حاوی ہوتا ہے تو بیوی پر زور زبردستی جماتا ہے، بیوی اگر شوہر پر حاوی ہوتی ہے تو بیوی شوہر پر غصہ دکھاتی ہے، بڑا چھوٹے پر حاوی ہوتا ہے تو چھوٹے پر غصہ جماتا ہے. تو جہاں کہیں جو اپنے ماتحت ہیں، تابع دار ہیں، چھوٹوں پر ہی اور کمزوروں پر ہی اس غصے کا اظہار ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ غصہ بڑا سمجھدار ہے، دیکھ بھال کے آتا ہے، کبھی بھی اپنے سے اوپر والے پہ نہیں آتا. کہ جہاں غصہ کرے وہ سامنے والا سیر کا سوا سیر ہو، پلٹ کر وہ غصے کا بر وقت جواب دے دے گا، وہاں انسان کبھی غصہ نہیں کرتا، وہاں بھیگی بلی بنا رہتا ہے، دبا بلا بنا رہتا ہے، وہاں بڑا ہی معصوم بنا رہتا ہے، اور بس اپنے جذبات کو میں نے قابو کر لیا، میں نے غصے کا گھونٹ پی لیا، ورنہ میں بھی ایسا کرتا تو میں بھی پیچھے پیچھے باتیں کرتا ہے. تو جب انسان اپنے سے زیادہ طاقتور کے آگے غصے کو قابو میں رکھ سکتا ہے، تو اپنے سے کمزور کے آگے بھی غصے کو قابو میں رکھ سکتا ہے. غصے کو قابو میں رکھ کر اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کر کے خوبیوں کو کمانے کی عادت ڈالے کہ دل میرا صاف ستھرا ہو، رنجشوں سے پاک ہو، کدورتوں سے صاف ہو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیا جائے اور اپنے دل کے اندر رنجشوں کو نہ پالا جائے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اگر مجھے اپنے کسی عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی امید ہوگی تو دل کی شفافیت ہے، دل میرا صاف شفاف ہے، میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کدورت اور میل نہیں آیا. اور وہ صحابی جو بڑی سادگی کے ساتھ وضو بنا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے، پہلے سے آپ نے فرمایا تھا ان قریب اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے. ایک دن، دو دن، تین دن آپ نے خوشخبری سنائی، وہی صحابی وضو بنا کر آتے ہیں، بائیں ہاتھ میں چپل ہے اور سادگی سے داخل ہو گئے. مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک سادے سے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کو تجسس ہوا کہ ایسا نیک انسان، تین دن اس کے لیے حضور نے خوشخبری سنائی ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت ملی. بہانے سے ان کے گھر رکے، رات بھر ان کے ساتھ رہے، دن بھر ان کے ساتھ رہے، وہی سادہ زندگی، وہی معمولات یومیہ جو روزانہ ایک مومن مسلمان کے ہوتے ہیں. دن رات گزرنے کے بعد کہا کہ میرے بھائی، آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے، کون سا کمال ہے کہ تین دن لگاتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ جنتی شخص داخل ہونے والا ہے اور آپ داخل ہوتے تھے. کہا کہ وہی معمولات ہیں جو تم نے میرے ساتھ رہ کر دیکھ لیے، اس کے علاوہ تو کوئی خاص میرا ایسا عمل نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص چلنے لگے، چلتے چلتے واپس بلایا اور پلٹا کر بتایا، کہا ایک بات ضرور ہے کہ رات جب میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میرا دل، اپنے دل کو سب کے سب کی طرف سے صاف ستھرا کر کے لیٹتا ہوں، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت کا بیج، کوئی میل اور کھوٹ لے کر نہیں سوتا. یہی عمل، فرمایا کہ یہی تو وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو یہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا، لیکن ہے بہت بڑا مشکل کام دل کو صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا. تو دل کی صفائی یہ بہت بڑا ایک عمل ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اس دل کو آئینہ بنانے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اس دل کے اندر کدورتوں کے بیج کو اکھاڑنے کے لیے، رنجشوں کو صاف کرنے کے لیے، اور اپنے اندر جو انانیت ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، جو خامیاں ہیں طرح طرح کی ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے صاف ستھرے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. دل جن کے صاف ہوں، اعمال جن کے پاک ہوں، وہ جو پچھلے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سات چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ہدایت پر استقامت ملتی ہے اور ساتھ ساتھ خاتمہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ نیک بندوں کی صحبت. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جب انسان رہتا ہے تو خود بھی نیک بن جاتا ہے. صاف ستھرا دل ہوگا، صاف ستھرے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا اور بیٹھے گا، یہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا، اپنی خامیاں اس کو نظر آنے لگیں گی. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، دل اتنے صاف ہوئے کہ اپنے آپ کو بالکل مٹا کر ہیج کر دیا، اپنی انا کو ایسا فنا کیا کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ بدتر ہوں تو میں ہوں، سب سے کمتر ہوں تو میں ہوں، سب سے اناڑی ہوں تو میں ہوں. بڑے بڑے حضرات کے واقعات آپ کو سنا چکا ہوں پچھلے بیان میں، بیچ میں وقفے آ جاتے ہیں، انسان میں بھول ہو جاتی ہے. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کی بات کو دوبارہ دہرا دینے سے سبق تازہ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمہ اللہ، خیر المدارس کے بانی مبانی، حضرت مولانا مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ، لاہور کے اندر بہت بڑا ان کا تعلیمی ادارہ، اس کے بانی مبانی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفائے اجل میں سے ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، لیکن آپس میں دوستی ہے. دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت تھانوی کی مجلس میں جب ہم جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کھوٹا اپنے آپ کو پاتے ہیں، لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گرا ہوا میں ہی ہوں، ساری خامیاں مجھ ہی میں ہیں. جب حضرت بیان فرماتے ہیں تو اپنی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو دوسرے نے فرمایا کہ یہی حال میرا بھی ہوتا ہے، حضرت کی محفل میں جب بیان چلتا ہے واعظ فرماتے ہیں تو یہی حالت میری بھی ہوتی ہے، لگتا ہے ساری خامیوں کا مجسمہ میں ہی ہوں، میں ہی سب سے گرا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، سارے لوگوں کو اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ جانتا ہوں. کہا چلو اس بات کا تذکرہ حضرت سے کرتے ہیں. جب حضرت کی محفل اور مجلس میں گئے ہوئے تھے، پھر ملاقات ہوئی، حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی محفل میں آتے ہیں نا تو اس صحبت کا ایسا اثر ہوتا ہے، لگتا ہے سب سے گرے ہوئے ہم ہی ہیں، اور اپنی کلائی کھل جاتی ہے، اپنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، سارا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گھٹیا ہم ہی ہیں، سب خامیوں کا مجسمہ ہم ہی ہیں. حضرت ہلکا سا مسکرایا، فرمایا کہ حقیقت حال بیان کروں کو تو جس وقت میں باز کر رہا ہوتا ہوں، مجمع میرے سامنے ہوتا ہے، تو دل کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ گرا ہوا میں خود اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، ان سب کے اندر سب سے زیادہ گھٹیا گرا ہوا میں خود ہوں. انا کو فنا کرنے کا یہ کمال درجہ ہے کہ اپنی انا، اپنی انانیت میں ہم، اپنی بڑائی کہ ہم چمار دیگر ہیں، میرے جیسے تو اور کوئی ہے ہی نہیں. با کمال لوگ، لاجواب سروس، ہر شخص اپنی بڑائی جتانے میں لگا ہوا ہے، بڑائی ہانکنے میں لگا ہوا ہے، اور ہر شخص آج اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھ جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں، مجھ میں جو کمالات ہیں، جو خوبیاں ہیں، مجھ میں جو عبادات کے جوہر ہیں، کسی اور میں تو ہے ہی نہیں. اپنی بڑائی جتانے میں، دوسروں کی تنقید کرنے میں، دوسروں کی حقارت، دوسروں کی اوپر تنقید کے اندر لگے ہوئے، لیکن وہاں پائے کہ علماء ہیں اور اونچے درجے کے صحبت یافتہ ہیں اور جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، حالت یہ ہے. اور پیر و مرشد ان کی بھی حالت ایسی، فرماتے کہ مجھے بھی حقیقت حال یہ ہے کہ جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں سب سے زیادہ کمتر گرا ہوا میں خود اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. تو انسان اپنے آپ کو اتنا مٹا دے، بندگی میں اتنا آگے لے جائے کہ اپنی ذات کو ہی مٹا کے رکھ دے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، انا کو فنا کرے گا تب جا کے کچھ پائے گا. بیج کو جب خاک آلود کیا جاتا ہے، مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، تب جا کے وہاں باغات اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھر پھل پھول نکلتے ہیں. جب خاک آلود ہی نہیں ہوگا تو پھل پھول کا آنا کہاں، وہاں تو پودا ہی نہیں اگے گا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں حضرت آئے تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ رہے اور تربیت حاصل کی اور خلافت پا کر چلے گئے، کیفیت بدل گئی، اپنی ذات کی حقیقت کھل گئی، قلعی کھل گئی، اور بندگی میں اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہو گئے کہ پیر و مرشد ناز کر رہے ہیں، فخر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جو میرا مرید ہے، رشید احمد گنگوئی رحم اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس لائق ہیں، اس قابل ہیں کہ یہ میرے پیر ہوتے میں ان کا مرید ہوتا، یہ میرے مرشد ہوتے میں ان کا گویا کہ سالک ہوتا، ان سے اپنے رہے سلوک اختیار کرتا. اللہ پاک نے ان کو وہ کمالات دیے ہیں، ان جواہر سے ان کو نوازا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ میرے پیر ہوتے میں ان کا مرید ہوتا. یہ پیر کے اپنے مرید کے لیے، شیخ کے اپنے ماننے والے اور اپنے شاگرد کے لیے یہ الفاظ ہیں. اور شاگرد کا حال کیا ہے؟ جب بندہ مخلوق خدا رجوع کرنے لگی، واعظ و ارشاد کے ذریعے سے اپنی اصلاح کے لیے آنے لگی، اپنی ذات اتنی مٹا چکے ہیں، لوگوں کو فرماتے تھے بھائی جاؤ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑو، یہاں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میری مثال تو ڈاکو کسی ہے، ڈاکو میں تو ڈاکو ہوں، میرے پاس کیوں آ گئے. لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت کیوں دھتکار کے بھگاتے ہیں. اور یہ کوئی زبانی اور لفاظی معنی نہیں ہوتے تھے، یہ حقیقت حال جب بندوں پر کھلتی ہے تو بندوں کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو حقیقتاً سب سے زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، سب سے گرا ہوا سمجھتے ہیں. حدیث مبارک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں کے ایک ساتھ بیان فرمایا، فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، اور بندے کا، آدمی کا دوسرے کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے مزید اس کو عزت دلا جاتا ہے. اور تیسری چیز فرمائی کہ جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کمتر بناتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل اپنے آپ کو مٹا چکے، اور اللہ پاک نے ان کو بلندی شان عطا فرما دی ہے، رتبے اور مقام عطا فرما دی ہے، اپنی مخلوق میں ان کی محبتوں کو رچا بسا دیا. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اپنی تربیت کرانی ہے، اصلاح کرانی ہے، جاؤ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑو، میرے پاس اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، میں تو ڈاکو ہوں. ایک موقع پر آپ نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا میری مثال تو اس ڈاکو کے جیسی ہے. ایک ڈاکو تھا، چوری ڈکیتی کرتا تھا، جان کا بھی خطرہ تھا، عزت بھی خطرے میں تھی، ہر وقت پکڑ دھکڑ کا بھی خطرہ سر پر منڈلاتا تھا. کہا کہ ایک موقع پر کہیں وہ گزر رہا تھا، اس کا گزر کسی پیر صاحب پر ہوا. پیر صاحب ہے، خانقاہ ہے، مریدین ہے، حلقہ احباب ہے، ایک رونق لگی ہوئی ہے، لنگر ہے، دسترخوان سجے ہوئے، مریدین آ رہے ہیں، تحفے طائف لا رہے ہیں. وہاں کچھ وقت گزارا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو بڑے مزے، پیر صاحب کی بڑی آؤ بھگت ہے، خدمتیں ہیں، مریدین کے جھمگٹیں، آمد و رفت ہے، تحفے طائف کے آنا جانا، لین دین مفت کے اندر پیر صاحب کی یہاں گویا کہ پیری مریدی چل رہی ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے. میں کیوں خامخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں، میں بھی مرید پیر مرید پال لیتا ہوں، پیر بن کے بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا کہ اس نے یہ ٹھان لی. ٹھان لینے کے بعد ایک موقع اور مناسب جگہ اس نے تلاش کی، جنگل بیابان میں، کہ جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ تھی، آمد و رفت کے سلسلے تھے، وہاں ایک درخت کے نیچے اپنا چھپر باندھ لیا، اللہ والا بن کر بیٹھ گیا، پیر بنا ہوا ہے، اور تسبیح گھمانے شروع کر دی، ذکر اللہ شروع کر دیا، اپنا چوغا ووغا پہن لیا، حال ہو لیا، بزرگوں والا بنا لیا. چند دن گزرے تھے کہ لوگ آنا شروع ہو گئے، حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب ہوتے ہوتے اس کی پیری مریدی چمکنے لگی، اور یہ لوگوں کو وظائف بتاتا ہے، معمولات بتاتا ہے، تم یہ کرو، تم وہ پڑھو، تم ایسا کرو، تم ویسا کرو. دیکھتے دیکھتے خانقاہ آباد ہو گئی، زمانہ گزر گیا، مریدوں کے جھمگٹے لگ گئے، اور یہ ان کی اصلاح کے نام پر طرح طرح کے ان کو وظائف بتاتا ہے، معمولات بتاتا ہے، عبادات ریاضتیں کراتا ہے، تحفے تحائف بھی آ رہے ہیں، آمدن کے سلسلے بھی خوب چمک گئے. وقت گزرا، مریدین نے ایک دن آپس میں بات چیت کر رہے تھے، کہا کہ اپنے حضرت کا تو ماشاء اللہ بڑا اونچا رتبہ اور مقام ہے، آج مراقبے کے اندر چل کر اپن دیکھتے ہیں کہ اپنے حضرت کا رتبہ اور مقام کہاں پر ہے. سارے کے سارے مراقبے میں چلے گئے، ذکر و فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو مراقبے میں لے جا کر اپنے پیر صاحب کی بلند منزلوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پروازیں کر رہے ہیں، کہ ہمارے حضرت کسی بلند منزل کے اوپر ہوں گے. کافی بلند پروازیں کرنے کے بعد، مراقبے میں پیر صاحب کی منزل کو نہ پا لینے کے بعد، جب مراقبے ختم کیے، آپس میں گفت و شنید ہوئی، کہا پیر صاحب کے مرتبے کو پایا نہیں پایا، تم نے پایا نہیں پایا، تم نے نہیں پایا. کہا ہمارے حضرت کا مرتبہ رتبہ اور مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہمارے حضرت بہت بلندی والے ہیں، ان کی منزلوں تک ہماری رسائی نہیں ہے. سر جوڑ کے سارے بیٹھے، کہا حضرت ہی سے پوچھیں گے کہ ان کا رتبہ اور مقام کون سی منزلوں تک ہے. تو سارے جمع ہوئے، حضرت جی کے پاس جب آئے، بات چیت ہوئی، کہا حضرت آج ہم نے مراقبہ کیا اور آپ کی اپنی منزلوں کو طے کرتے کرتے آپ کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، آپ ہی بتا دیں کہ آپ کا رتبہ اور مقام کہاں پر ہے. تو یہ جو بات سنی، ان معصوم لوگوں کا یہ انداز دیکھا کہ کیسے مخلصین ہیں، کیسے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے بھولے بھالے ہیں، آج میری منزل کو تلاش کرنے کے لیے مراقبے میں پروازیں کر رہے ہیں. ان کی معصومیت کو دیکھ کر اور ان کے اس بھولے بھالے سوال کو دیکھ کر اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری، رو پڑا، کہا کہ تم میرے مرتبے اور مقام، میری منزلوں کو اوپر تلاش کر رہے ہو، نیچے جاؤ نیچے، اسفل السافلین. اسفل السافلین یہ جہنم کے نچلے طبقے کو کہا جاتا ہے، کہا کہ تم میری منزلوں کو اوپر تلاش کرتے ہو، میری منزل تو نیچے ہے، اسفل سافلین میں جا کر دیکھو، میں تو ڈھکوسلے باز ہوں، فراڈی اور چیٹر ہوں. اور پھر سارا اپنا قصہ سنایا، ساری داستان سنائی کہ میں تو خالی مال و دولت سمیٹنے کے لیے میں نے یہ حال حلیہ اپنایا تھا، اور تم لوگ میرے پاس آ گئے اور میرے بتانے پر تم کہاں سے کہاں نکل گئے، اور میں وہی دھوکے باز وہیں کا وہیں رہا، میری نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی مرتبہ نہ مقام. سارے حقہ بکا حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے، فکر مند ہوئے کہ یہ کیا. سب نے پھر مشورہ کیا، کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے پیر صاحب کی بتائی ہوئی منزلوں کو طے کر کے کہاں سے کہاں نکل جائیں، ہمارے پیر صاحب پیچھے رہ جائیں، ہو نہیں سکتا، آج اللہ میں سے منوا کے چھوڑیں گے. سارے کے سارے اللہ میں سے دس بدعا ہوئے اور مانگنے لگے کہ یا اللہ، جس بندے کو آپ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، جس کے سبب سے آپ نے ہمیں بلندی شان عطا فرما دی، یا اللہ اس بندے کو بھی آپ اپنا بنا لیں. بس وہ جو دعاؤں میں لگے، چونکہ دل پہ چوٹ تو لگ گئی تھی کہ میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے یہ لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے، میں کورا کا کورا وہیں گھٹیا کا گھٹیا رہا، اسفل السافلین کے اندر میرا درجہ اور مقام ہونا چاہیے، اور یہ لوگ کس قدر عقیدت اور عظمت کے ساتھ مجھے کہاں تلاش کر رہے ہیں. بس ان کی وہ دعائیں رنگ لائیں اور اللہ پاک نے اس کی بھی کایا پلٹ دی. تو حضرت فرمانے لگے، میری مثال تو ڈاکو کی سی ہے، میرے پاس مت آؤ، جاؤ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑو. یہ للہیت ہے، فنائیت ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے کہ سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی اپنی ہستی کو بالکل ہیج سمجھا ہوا ہے. ہم بھی اگر اپنی ہستی کو مٹا دیں، اپنی انا کو فنا کر دیں، اپنی حقیقت کو سمجھ جائیں، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح ہو جائیں کہ جو اپنے آپ کو صحابہ کے مجمع میں سب سے کمتر سمجھتے تھے. جبریل امین نے جب سوال کیا کہ یہ ابو ذر غفاری ہیں، فرمایا ہاں، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا مدینے والے ان کو اتنا نہیں جانتے جتنے آسمان والے ان کو جانتے ہیں. دو تین خوبیاں بتائیں، ان میں دو خوبیاں ہیں، فرمایا کہ ایک تو سورہ اخلاص سے والہانہ محبت ہے، عشق کے درجے میں اس مضمون سے محبت کرتے ہیں، اس سورہ سے ان کو والہانہ محبت ہے، اس محبت سے اللہ پاک نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا. اور دوسرے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں، آپ کے مجمع میں، آپ کے صحابہ میں، آپ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کمتر، سب سے گرا ہوا یہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. یہی ادا اللہ میاں کو اتنی پسند آئی ہے کہ آسمانوں میں ان کے چرچے کرا دیے. ہم بھی اپنی حقیقت کو اگر پہچان لیں، کچھ بھی نہیں، گورنر تھا، حضور سے گلی کے نکڑ پر ٹکرا گیا، کہا اوہ دیکھ کے نہیں چلتے، مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ ارے بھائی، تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تیرا ماضی حال استقبال سارا میرے سامنے. ماضی تیرا ناپاک قطرہ تھا، جسم سے نکلے تو غسل فرض ہو جاتا تھا، حال تیرا یہ ہے کہ پیٹ چاک کروں تو تو گوبر کا ٹوکرا ہے، اور مستقبل تیرا یہ ہے کہ تو کیڑوں کی خوراک ہے. بہت جلد انسان فنا کے میدان میں چلا جاتا ہے. تو مستقبل تیرا ایسا ہے کہ جانے کے بعد کیڑے تجھے کھا کے فنا کر کے ختم کر دیں گے. آنکھ کھلی، ہوش میں آ گیا، ارے ہاں، واقعتاً حقیقت یہی ہے، ہر انسان کی اوقات یہی ہے، ہے کچھ بھی نہیں، بس وہ اپنے گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو کر، کوئی مال کے گھمنڈ میں، کوئی اپنی انانیت کے گھمنڈ میں، کوئی اپنے بڑے پن کے گھمنڈ میں، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر کے کہاں سے کہاں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے. پھر نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن عبادات کا نور ہی زندگی میں نہیں ہے. کیوں؟ دل میں خناز بھرا ہوا ہے، انانیت ہے، تکبر اور بڑائی ہے، ساس بھموں کا جھگڑا ہے. ساس مرنے مر جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بہو کا تابے دار نہیں سمجھتی. مجھے لطیفہ میں سناتا ہوں، کبھی کبھی نئی نویلی دلہن آئی تھی، دو چار دن گزرے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا. تو بہو نے دروازہ کھولا، وہ کہا بابا جی معاف کرو. بابا جی چلے گئے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے گلی کے نکڑ پہ. جب پہنچ گئے تو ساس اما آئی، دروازہ کھولا، بابا جی ادھر آؤ. واپس بلایا، بابا خوش ہو گئے، چلو دو پیسے کا آسرا ہوا. دروازے پر جب پہنچے کہا بابا جی معاف کرو. غصہ آ گیا، کہا یہ بات تو وہ بچی بول چکی تھی، خامہ خام مجھے اتنی دور سے بلایا اور کہتی بابا جی معاف کرو. کہا کہ وہ کل کی بچی ہے، میری بہو یہاں پر آئی ہے، اس کا راج نہیں چلے گا، میرا راج چلے گا. اس نے کہا بابا جی معاف کرو، اس کا نہیں میرا کہنا چلے گا، بابا جی معاف کرو، جاؤ. آج کل تو حال ہمارا یہی ہے کہ اپنے آگے کسی کا ہم چلنے نہیں دیتے. سانس ہے تو وہ بہو کو دبا کے رکھے گی، بہو کا بس چلتے تو سانس کو دبا کے رکھتی ہے. ماں باپ کے اندر اولاد کے اوپر حاوی ہو جائے تو ان کے حقوق کو تلف کرنے کے پیچھے لگے رہیں گے. اولاد اگر سر چڑھ جائے، حاوی ہو جائے تو ماں باپ کو مجبور کر کے در بدر کر دیتے ہیں، جیتے جی گھر بکوا دیا، حصے بکھرے کرا دیے. وہ ماں باپ جو بڑی عزت سے، چین سکون سے بےچارے خون پسینے کی کمائی سے سر چھپا کر اپنے بسیرے میں رہ رہے تھے، آج بےچارے در بدر ٹھوکرے کھاتے پھر رہے ہیں. اولاد نہ ہنجار ہو، نالائق ہو اور تربیت یافتہ نہ ہو، ایسا رولاتی ہے، جیتے جی ماں باپ کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے. الامان والحفیظ. تو یہ رشتے ناطے یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر جیتے جی مثبت چیزیں بھی سامنے دکھائی دیتی ہیں، ہاتھوں کا پھول بنا کر رکھنے والے بھی رشتے دکھائی دیتے ہیں، سر کا تاج بنانے والے رشتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور ان رشتوں کو پامال کرنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہیں. انسان کی کامیابی یہی ہے کہ اپنے لیے صاف ستھری مبارک پاکیزہ زندگی ہو، دلوں کو صاف ستھرا رکھا جائے، کدورت سے پاک رکھا جائے، انانیت اور خناس اور بڑائی اور تکبر ہم چما دیگر نیس. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، نفس مارا کم ترس فرعون نیس، لیکن اور عون مارا عون نیس. ہم میں سے ہر کسی کا نفس وہ آج کے دور میں فرمایا فرعون سے کم نہیں ہے. بس فرعون کے پاس طاقت تھی، لشکر تھے، اسلحہ تھا، کثیر تعداد تھی، وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر جو دل میں آتا تھا کر گزرتا تھا. ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن بن بناتے ہیں، پیچو تاب کھاتے، کہتے ہیں بس چلتا تو میں بھی ایسے کر دیتا. نفس مارا کم ترس فرعون نیس، لیکن اور عون مارا عون نیس. ہم میں سے ہر کسی کا نفس آج کے دور میں وہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے، بس فرق یہ کہ اس کے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو اس نفس کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس انا کو فنا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ہستی اور اپنی اوقات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. سلطان محمود غزنوی کے خادم خاص ایاز کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، فلاں دھماک کے الماری کے اندر خزانے چھپا کے اس نے رکھے ہوئے. تو رنگے ہاتھوں بادشاہ سلامت نے اسی وقت ایاز کو اپنے پاس رکھا اور اس کی الماری کو اپنے سامنے طلب کر لیا. الماری کو کھول کے دیکھا گیا کہ شاید اس میں قیمتی ہیرے جواہرات ہوں گے. چغل خوروں نے چغلی لگائی تھی کہ یہ روزانہ خاموشی سے صبح شام جاتا ہے، الماری کو کھولتا ہے، اس میں دیکھتا ہے، پھر دوبارہ سے محفوظ کر کے تالا لگا کے آ جاتا ہے. تو لگتا یہ کہ خزانے سے قیمتی اثاثے اس نے چوری کر کے اس میں چھپا رکھے. اس صورتحال میں اس کے اوپر جب چھاپا پڑا، الماری کو منگوا لیا گیا، بادشاہ کے دربار میں تالا کھلوایا گیا، دیکھا تو اس میں ایک سادی سی چپل ہے گھسی پٹی، اور ایک بوسیدہ سی دھوتی، اور ایک خستہ حال قمیض، یعنی ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک جوڑا چپلوں کا، یہ اس الماری میں رکھا ہوا ہے بہت بوسیدہ. سارے درباری حیران ہو گئے، ہم تو سمجھے تھے اس میں چوری شدہ مال نکلے گا، یہاں تو بوسیدہ چپلیں اور خستہ حال لباس. بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کیا چیز ہے؟ کہا حضرت بات یہ کہ جس وقت میں آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہی لباس میرے زیب تن تھا، یہ لباس پہن کر میں آپ کے پاس پہنچا تھا، اور میرے پاؤں میں یہی چپل تھی. آپ کے پاس جب پہنچا آپ نے تو مجھے مالا مال کر دیا، نعمتوں تو کی بارشیں کر دی مجھ پر، یہ سارا سب کچھ جو کچھ بھی میرے پاس نعمتیں موجود ہیں سب کچھ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے. میں جب آپ کے پاس آیا تو میری اوقات یہ چپلیں تھی، یہی دھوتی اور یہی قمیض تھی، اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، روزانہ صبح شام دیکھتا ہوں، اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں کہ ایاز تیری اوقات تو یہ ہے، سڑی ہوئی چپل، گھسی ہوئی دھوتی اور پوسیدہ سی قمیض، یہ تیری اوقات ہے، یہ سب کچھ جو تجھ کو ملا ہوا ہے، نعمتوں کی بارشیں، یہ ساری بادشاہ کی دین ہے. بادشاہ اگر آج ہاتھ روک لے تو تیری اوقات یہی ہے. اپنی اوقات کو یاد رکھنے کے لیے میں صبح شام ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو یاد دلاتا ہوں کہ تیری حیثیت، تیری اوقات یہ ہے. روم رحم اللہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا، فرمایا کاش کہ ہم بھی اپنی اوقات کو یاد رکھنے والے بن جائیں کہ جب پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ تھے، ننگ دھڑنگ تھے، لباس پوشاک بھی نہیں تھا، مال و اسباب تو دور کی بات، بنگلہ کوٹھی، بیوی بچے دور کی بات. اللہ کی دین ہے کہ اللہ پاک نے اسی بچے کو اتنا بڑا کیا، اتنا پال پوس کے، اتنا مالا مال کر دیا کہ نعمتوں کی برسات اس پر ہے. آج وہ خاندان والا ہے، گھر بار والا ہے، گاڑی کوٹھی بنگلہ، اور اس کے عزیز اقارب رشتے ناطے خاندان، پوری اس کی نوکری، خاندان، معاشرے کے اندر اس کے ایک نام ہے، سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے. فرمایا کہ کاش کہ ہم بھی اپنی اوقات کو یاد رکھنے والے بن جائیں کہ اللہ نے ہم کو جو بھی دیا سب کچھ اللہ ہی کی دین ہے، اس کی عطا ہے، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ واپس جائیں گے. اپنی اوقات انسان پہچان لے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خود بخود انسان اس کے اندر عاجزی آتی ہے، توازو آتی ہے، اپنے آپ کو جھکانا آتا ہے، مٹانا آتا ہے. جب اپنے آپ کو جھکا لیا، مٹا لیا، سامنے والے سے کوئی ظلم زیادتی ہوئی تھی معافی مانگ لی، کوئی قصور ہوا تھا معافی مانگ لی، یہیں پر ہی اپنا حساب بے باک کر لیا، کوئی دل آزاری ہوئی تھی صلح صفائی کر لی، دلوں کو صاف کر لیا، رشتوں کو جوڑ لیا، تو ایسا انسان بہت کامیاب اور کامران ہے. زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. آج کل کے اس دور کے اندر جو تناظر چل رہا ہے، سیاسی بحران ہے، اس میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اپنی زبان کو لگام دے کے رکھے، ہاتھوں کو تالا ڈال کے رکھے. میسیجوں کے ذریعے، تبصروں کے ذریعے انسان بہت سارے ظلم و زیادتیاں کر جاتا ہے. جمعے کے دن میں میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی، ہمارا کام تو بتانا ہے، سنانا ہے، سیاست کے میدان میں تو ہم بالکل کورے بھٹک کورے ہیں، نہ ادھر رجحان ہے نہ ادھر رجحان ہے، اپنے وطن سے والہانہ محبت ہے اور وطنوں سے ہم وطنوں سے وطن سے محبت ہے، اس کی ہمدردیاں اور خیرخائیاں دل کی رگ و ریشے میں رچی بسی ہیں، رات دن صبح شام اللہ پاک سے اپنے وطن کی ہم وطنوں کی سلامتیاں مانگتے ہیں، لیکن سیاست کے اندر انسان ادھر چلے جائے ادھر چلے جائے، حبک الشیء یعمی و یسیم، کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی، انسان کسی بھی محبت میں اندھا اور بہرا نہ ہو، کوئی سی بھی سیاست کا رجحان ہو، انسان کے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں، سیاسی رجحانات ہوتے ہیں، اور ہر ملک میں ہر سلطنت میں سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں اور دنوں کے نشیب و فراز بھی آتے اور جاتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، نشیب و فراز آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی ذات کی حد سے کوئی بھی ایسی زیادتی نہ کرے، کوئی بھی ایسے جملے نہ بنائے، کوئی بھی ایسی زیادتیاں نہ کر جائے کسی کے بارے میں۔ ہمارے بزرگان دین تو فرماتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے اپنے بیان میں کہ حجاج ابن یوسف کی بھی بلا ضرورت کوئی غیبت کرتا ہے قیامت میں اس کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ ایک تو ہوتا ہے چلو کوئی واقعہ ہے، کوئی عبرت کا سامان ہے، کوئی اس میں عبرت کا سبق ہے، واعظ و نصیحت میں اس کا تذکرہ آتا ہے جس میں کوئی سبق ہوتا ہے، ڈرنے والوں کے لیے کوئی ڈراوے کی بات ہوتی ہے، وہ بات دیگر ہے، لیکن بلا وجہ فالتو میں اس کی برائیاں بیان کی جائیں، فرمایا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے، قیامت میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہی حال سیاست کا ہے، سیاسی میدان کے اندر اتار چڑھاؤ گھٹاؤ بڑھاؤ آیا اور منہ کھول کے انسان نے بے باکی کے ساتھ جرت کے ساتھ زبان درازیاں کر دی، اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے خلاف اس کے خلاف اول فول، پھر جب آپس میں بحث چھڑتی ہے اس بحث کے اندر ایک اس کا طرف دار دوسرا اس کا طرف دار، یہ ان کو الزام دیتا ہے یہ ان کو الزام دیتا ہے، اس الزام تراشی کے اندر حاصل کچھ نہیں ہے، ان سیاستدانوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری خاطر کون لڑ مر رہا ہے، اور یہ آپس میں اپنے دلوں میں رنجشیں پیدا کر کے، نفرتیں پیدا کر کے، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کر کے اس زاویے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں حبک الشیء یعمی و یسیم، اندھا اور بہرا ہوا ہوا ہے اور طرفداری کر رہا ہے، اس کی صفائی پیش کر رہا ہے، وہ اس کی صفائی پیش کر رہا ہے، اس کی باتیں کر رہا ہے، وہ اس کی باتیں، اس کی خامیاں اچھال رہا ہے، اس کی خامیاں اچھال رہا ہے۔ ان چیزوں میں بھی شریعت مطہرہ کی جو حدود ہیں، اختلاف جب ہوتا ہے تو اختلاف کو بھی اعتدال کے ساتھ رکھا جاتا ہے، یہ بھی ان لوگوں کا کام ہے جو صاحب اختلاف ہوتے ہیں، جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جن کے اختلاف کی کوئی حیثیت اور وقت ہو، چپدی چپدی کا شوربہ، حیثیت انسان کی کچھ نہیں، اوقات اپنی کچھ بھی نہیں، اور سیاسی میدان میں ایسے انسان بڑے بڑے تبصرے کر جائے، دل آزاری کی باتیں کر جائے، حقوق تلفیاں کر جائے، کل کو جب حساب کتاب دینا پڑے گا پھر سوچے گا حاصل کچھ نہ تھا، فالتو میں اپنا وقت ضائع کرتا رہا، اپنی توانائیاں برباد کرتا رہا، اول فول کیا کچھ کرتا رہا، کس کی طرف سے کیا کچھ کہتا رہا۔ تو ہمارا تو نہ کوئی رجحان ہے، البتہ دینداری سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ہمدردی اور خیرخواہی ہو اپنے تمام ہم وطنوں کے ساتھ، پیار محبت ہو، آپس کی رنجشیں اتنی بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے کے ہم دشمن بن جائیں۔ آج کل تو حال یہ کہ ایک ہی گھر میں دو سوچ کے افراد ہوتے ہیں، کہ اس کا حامی ہے وہ اس کا حامی ہے، گھروں کے اندر جب بحثیں چھڑتی ہیں تو آپس میں ایسے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ اس کی حمایتیں کر رہا ہے، اس کی حمایتیں، اس کی خوبیاں، وہ اس کی خامیاں، یہ اس کے بخیے ادھیڑ رہا ہے، اس کے بخیے ادھیڑ رہا ہے، اور تو تمہیں میں ہوتے ہوتے گرما گرمی چلتی، حاصل نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سوائے اپنے اخلاق کے بگاڑ کے، نیکیوں کے برباد کرنے کے، اور آپس میں دلوں کے اندر کدورت اور رنجشیں پیدا کرنے کے۔ تو ان حالات کے اندر بھی سب سے زیادہ جو اہم ترین ضرورت ہے دعائے خیر کی، کہ اللہ وطن کے اندر جو پرخطر حالات ہیں، ان حالات میں آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، مأوا اور ملجا ہیں، وطن کو نقصان پہنچنے سے اور لٹیا کو ڈوبنے سے بچا لیں، ہم وطنوں کی حفاظت فرمائیں، وطن کی حفاظت فرمائیں، سرحدوں کی محافظوں کی حفاظت فرمائیں، اس کو اسلام کا قلعہ بنا دیں، وفاداروں سے آباد فرمائیں، غداروں سے پاک فرمائیں، اور عالم اسلام کی امت مسلمہ کی ہمدردی اور خیرخواہی کی دعائیں یہ زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے 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 رات رات بھر بحث مباحثے کرنا سب فضول و لایعنی ہے، بلکہ وبال جان بن جانے والی چیز ہے۔ درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعائیں کی جائیں، وطن کے لیے، قوم کے لیے، خوشحالیوں کے لیے۔ بدحالی کے بھی بے شمار اسباب ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب غفلت ہے، کہ جب بدحالی آتی ہے، مشکل حالات اس وقت جو ہم پر آئے ہوئے تباہ کن۔ ایک استاد تھے، کوئی دوا وغیرہ لینے کے لیے گئے، دو تین دن کے بعد لینے کے لیے گئے تو ایک دن لائے تو 80 روپے کی، دو تین دن کے بعد گئے تو 120 روپے کی، کہا رہے بھائی میں تین دن پہلے تو لے کر گیا ہوں 80 روپے کی۔ کہا مولوی صاحب آپ تین دن کی بات کر رہی ہیں، تین گھنٹوں میں قیمتیں بدل رہی ہیں۔ اندازہ لگائی گھنٹوں کے اعتبار سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آج قیمت کچھ ہے، کل کچھ ہے، صبح کچھ ہے، شام کچھ ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور معاشی اعتبار سے بدحالی کا ہم شکار ہیں، سفینہ بھنور میں پھنسا ہوا ہے، سیاسی بھوچال ہے، اتار چڑھاؤ ہے، ایک افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، ملک اس وقت ڈاماڈول ہے، دشمن مطمئن ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے اور ہم آپس میں دست و گریبان ہوں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوں، ایسے میں مزید نقصان پر نقصان ہو سکتا ہے. فرمایا کہ بدحالی کا ایک بہت بڑا سبب غفلت بھی ہوتی ہے، کہ بدحالی آئی ہوئی ہے، مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ میں ایسے غافل ہیں اور ہوش ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہماری حالت پر رحم فرما دے. سخت حالات سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، مشکل سے مشکل حالات کو اچھا بنا دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. صحابہ اکرام جن کو فقر و فاقہ سے گزرنا پڑا، پتے کھائے ہیں، پتے چمڑے کے ٹکڑے کو پانی میں بھیگو کر چبایا ہے بھوک مٹانے کے لیے، سخت حالات سے گزرے، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک نے انہی صحابہ کے مجمع کو وہ خزانے عطا فرمایا کہ مدینہ مسجد نبوی میں یہاں کے لوگ وہاں والوں کو، وہاں کے لوگ یہاں والوں کو نہیں دیکھ پاتے تھے، بیچ میں پورا ایک خزانے کا پہاڑ تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات. قیصر و کسریٰ جب فتح ہوئے، خزانوں کے انبار جب آئے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، ادھر والے صحابہ ادھر، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ روئے ہیں، ریشم کے قیمتی رومال سے ناک پہنچتے ہوئے کہا کہ ایک وقت وہ تھا ابو ہریرہ فقر و فاقہ کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے کپ کپا کر بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، لوگ چمڑا سنگھاتے تھے، پانی چھڑکتے تھے، ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا. لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ ابو ہریرہ فاقے کی شدت جھیل کر آخرکار بے ہوش ہو کر گر پڑا، بھوک کی شدت برداشت نہیں کر پا رہا. آج وہی ابو ہریرہ ہے کہ ریشم کے قیمتی رومال سے ناک صاف کر رہا ہے. اللہ پاک نے اس اسلام کی بدولت ہمیں کتنے خزانوں سے مالا مال کر دیا. آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھیں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دعاؤں کے اندر بڑے گہرے اثرات ہیں. فرمایا کہ دعائیں آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، آنے والی مصیبتوں کو سدے سے کندری بن جاتی ہیں، روک تھام کا باعث بن جاتی ہیں. دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، زبانوں کو لگام دی جائے، محسنوں کے ذریعے ادھر ادھر فالتو لائن تبصروں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا جائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہمارے نگران فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. جو بھی تم نقل و حرکت کر رہے ہو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ تمہاری ہر نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں، کل اس کا حساب دینا ہوگا. تو انسان وہ بات کہے جس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دے سکتا ہو. اپنے آپ کو جن کاموں کے اندر انسان کا دین کا دنیا کا فائدہ نہ ہو اس میں الجھانا بے فائدہ ہے. اس کی بنسبت انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، رجوع اللہ رکھے، صدقہ خیرات دے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھے، تو انشاءاللہ لو لگانے پر، چیونٹی کی فریاد پر اللہ پاک جب رحمت کی بارش برسا سکتے ہیں، تو قوم کے اندر کوئی بھی درد دل رکھنے والا اس کی دعا بارگاہ رب ذوالجلال میں قبول ہو جائے، تو اللہ پاک بدحالی کو خوشحالی میں بھی تبدیل فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.